السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام خدا تعالیٰ کے وہ پہلوان ہیں جن کو خود خدا تعالیٰ نے جری اللہ کہہ کر مخاطب فرمایا ہے. خدا تعالیٰ نے یہ خطاب آپ کو کیوں عطا فرمایا؟ اس لیے کہ بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی محبت اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کوٹ کوٹ کر بھر دی تھی، اور آپ اسلام کے دفاع کا کوئی موقع بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے. ہر مذہب کے بارے میں آپ علیہ السلام کا گہرا مطالعہ اور علم تھا، اور ہر مذہب کے مقابل پر اسلام کی برتری ثابت کرنے کے لیے آپ ہم وقت مصروف رہتے تھے. جب ہندوستان میں عیسائی مشنریز کا زور ہوا اور اسلام اور بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سینکڑوں کتابیں لکھی گئیں، لا تعداد پمفلٹ اور اشتہارات تقسیم ہوئے اس زمانے میں، جس نے مسلمانوں کو عیسائیت کی جھولی میں ڈالنا شروع کر دیا، اور جو عیسائیت میں شامل نہیں ہوئے ان میں سے لا تعداد مسلمان ایسے تھے جن کے ذہنوں میں اسلام کی تعلیم کے خلاف اشتباہات پیدا ہونے شروع ہو گئے، اور پھر عیسائیت کے اس حملے کے ساتھ ہی آریہ سماج اور برہمو سماج جو تھے یہ تحریکیں بھی اپنے پورے زور پہ شروع ہوئیں. اور مسلمانوں کا اس وقت یہ حال تھا کہ بجائے اس کے مقابلہ کریں دوسرے مذہب کا، آپس میں دست و گریبان تھے اور ایک دوسرے پر تکفیر کے فتوے لگا رہے تھے. اس وقت اسلام کی نازک حالت پر اگر کوئی حقیقت میں فکر مند تھا اور اسلام کا دفاع کرنا چاہتا تھا تو وہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام تھے. اس وقت آپ نے ان سب کے توڑ کے لیے جو حملے اسلام پر ہو رہے تھے ایک کتاب لکھی جس کا نام براہین احمدیہ رکھا، جس میں آپ نے قرآن کریم کو کلام الہی اور ہر لحاظ سے مکمل کتاب کے طور پر پیش کیا، اور اسی طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کا افضل ہونا ثابت کیا اور ناقابل تردید دلائل سے ثابت کیا، جس نے تمام مذاہب جو اسلام کے مقابلے پر تھے ان کو ہلا کے رکھ دیا، اور وہ اسلام کے خلاف ہر قسم کے اوچھے اور گھٹیا حملوں کرنے میں اور زیادہ تیز ہو گئے. آپ کے اس نئے انداز نے جو آپ نے براہین احمدیہ میں پیش فرمایا اسلام کے دفاع کا، اسلام کی تعلیم کی خوبصورتی بیان کرنے کا، اس پر بہت سے مسلمان علماء نے آپ کا جو طریق تھا اور یہ جس طرح آپ نے لکھا تھا اس کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا، لیکن جب آپ نے اشتہاروں وغیرہ کے ذریعے اسلام کے پیغام کو مزید وسعت دی تو مسلمانوں کا بھی ایک طبقہ آپ کے خلاف ہو گیا اور غیروں کے ساتھ مل کر آپ کے خلاف محاذرائی شروع کر دی. آپ نے اس زمانے میں اسلام کا پیغام کس جوش سے دنیا تک پہنچایا اور اس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ آپ کے ایک صحابی حضرت مولوی عبداللہ سنوری صاحب کے حوالے سے حضرت بشیر احمد صاحب نے بیان کیا ہے کہ اس وقت آپ نے 20,000 کی تعداد میں اشتہار چھپایا اور دنیا کے مختلف حصوں میں جہاں بھی اس زمانے میں ڈاک جا سکتی تھی تمام بادشاہوں اور ارباب حکومت کو، وزیروں کو، مدبرین کو، مصنفین کو، علماء کو، نوابوں وغیرہ کو وہ بھجوایا اشتہار. تو یہ اس زمانے کی بات ہے جب آپ کا دعویٰ مسیحیت نہیں تھا بلکہ مجدد کے طور پر کسی ایسے سمجھ لیں کہ پیغام دیا تھا یہ، اور اسلام کی خوبیاں اس میں بیان کی تھیں اس اشتہار میں آپ نے. بہرحال اس پیغام سے پھر جو پیغام یہ دنیا میں مختلف جگہوں پہ گیا تھا دنیا کے لوگوں میں تو کوئی ہل جل نہیں ایسی خاص پیدا ہوئی، لیکن ہندوستان کے اندر جو دوسرے مذاہب تھے جن کا اندازہ خیال تھا کہ اب ہم مسلمانوں کو اپنے اندر سمیٹا ہی سمیٹا، ان پر ایک زلزلہ آ گیا جب ان لوگوں نے دیکھا کہ اسلام کے دفاع میں ایک کتاب بھی لکھی گئی ہے اور اب براہ راست مقابلہ کے اور اسلام کی عظمت بیان کرنے کے لیے اشتہارات بھی تقسیم کیے جا رہے ہیں. تو ظاہر ہے جو بھی حربہ وہ غیر مسلم اسلام کے خلاف استعمال کر سکتے تھے انہوں نے کیا. جیسا کہ میں نے کہا بعض مسلمان بھی اپنی کینہ توزی کی وجہ سے ان کی ہاں میں ہاں ملانے لگے اور آپ کے خلاف ہو گئے. تو بہرحال اس صورتحال میں آپ نے بڑے درد سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی کہ میں تیرے آخری اور کامل دین اور حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو تیرے بہت پیارے پیارے ہیں ان کے دفاع کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں، اس لیے اے اللہ تو میری مدد کر، اور اس سوچ کے ساتھ آپ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ ایک چلہ کشی کریں، یعنی 40 دن تک ایک علیحدہ جگہ پر اللہ تعالیٰ سے خاص دعائیں کریں، تاکہ خدا تعالیٰ سے اسلام کی سچائی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا خاص تائیدی نشان مانگیں. اس کے لیے پہلے آپ نے استخارہ کیا کس جگہ یہ چلہ کشی کی جائے. چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا کہ یہ چلہ کشی کا مقام جو ہے ہوشیارپور ہوگا. چنانچہ آپ نے اس مقصد کے لیے ہوشیارپور کا سفر اختیار کیا، اور آپ کے ساتھ اس وقت 3 ساتھی تھے، جن میں سے ایک تو حضرت مولوی عبداللہ سنوری صاحب تھے، حضرت حافظ محمد علی صاحب تھے، اور فتح خان صاحب تھے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک دوست شیخ مہر علی صاحب کو، جو ہوشیارپور کے تھے، خط لکھا کہ میں وہاں 2 ماہ کے لیے آ رہا ہوں اور میرے لیے ایک علیحدہ گھر کا انتظام کر دیں، تاکہ علیحدگی میں صحیح طرح خدا تعالیٰ کی عبادت ہو سکے. آپ نے اپنے ساتھیوں کو بھی کہہ دیا، ان کو بھی بتا دیا کہ اس عرصے میں کوئی بھی مجھے نہ ملے اور کسی قسم کی ملاقاتیں نہیں ہوں گی. بہرحال شیخ صاحب نے اپنا ایک مکان جو شہر سے باہر تھا اس میں آپ کا انتظام کروا دیا، اور آپ وہاں چلہ کشی کے لیے 22 جنوری 1886 کو پہنچے اور دوسری منزل میں جا کے آپ نے ٹھہرنے کا فیصلہ فرمایا اور اپنے ساتھیوں کو بھی ہدایت کر دی، جیسے میں نے بتایا کہ مجھ سے نہ کوئی ملے نہ تم لوگوں نے کسی نے بات کرنی ہے مجھ سے، حتیٰ کہ کھانے وغیرہ کے لیے جب کھانا لے کر آؤ تو میرے کمرے میں رکھ دینا، جب میں نے کھانا ہوگا کھا لوں گا. بہرحال اس چلے کے دوران اللہ تعالیٰ نے آپ پر بہت سے انکشافات فرمائے. چنانچہ 20 فروری 1886 کو آپ وہیں تھے، آپ نے ایک اشتہار شائع فرمایا اور اسے مختلف علاقوں میں بھجوایا. اس میں بہت ساری پیشگوئیاں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے بڑی شان سے آپ کی زندگی میں پوری کی، بعد میں پوری کرتا گیا. لیکن جماعت میں 20 فروری کے حوالے سے ہر سال ایک جلسہ منعقد کیا جاتا ہے، اجلاس ہوتا ہے، اس لیے میں اس حصہ کو لے کر اس کی اہمیت اور کس شان سے یہ پوری ہوئی اس کا کچھ ذکر کروں گا. یہ پیشگوئی مسلم ماؤد آج بھی اتفاق سے 20 فروری ہے. تو یہ جو پیشگوئی تھی یہ آپ نے اپنے ایک بیٹے کی پیدائش اور اس کی خصوصیات کے بارے میں کی تھی، اور جیسا کہ میں نے شروع میں ذکر کیا یہ ماؤد بیٹے کی پیدائش کی پیشگوئی ان دعاؤں کے دوران اللہ تعالیٰ سے علم پا کر آپ نے کی تھی جب آپ اسلام اور بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا نشان دشمنان اسلام کا منہ بند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے تھے. بس یہ پیشگوئی کوئی معمولی پیشگوئی نہیں ہے، بلکہ یہ پیشگوئی بھی اور اس پیشگوئی کا مصداق بھی اسلام کی اس زمانے میں عظمت ثابت کرنے کا نشان ہے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عجیب تقدیر ہے کہ جس سال میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بیعت لینے کا اذن ہوا، 1889 میں، اسی سال میں اس پیشگوئی کا مصداق جو تھا ماؤد بیٹا وہ بھی پیدا ہوا. تو بہرحال اس پیشگوئی کے الفاظ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ میں پیش کرتا ہوں. آپ نے جو اشتہار دیا فرمایا کہ پہلی پیش گوئی جو خود اس آکر سے متعلق ہے، آج 20 فروری 1886 میں جو مطابق 15 جمادی الاول ہے، برعایت اجاز و اختصار کلمات الہامیہ نمونہ کے طور پر لکھی جاتی ہے اور مفصل رسالہ میں درج ہوگی انشاء اللہ تعالیٰ. فرمایا کہ پہلی پیش گوئی و الہام اللہ تعالیٰ و اعلام ہی عز و جل، خدائے رحیم و کریم بزرگ و برتر نے جو ہر یک چیز پر قادر ہے جل شانہ و عز و اسمہ، مجھ کو اپنے الہام سے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا، سو میں نے تیری تضرعات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپایا ہے قبولیت جگہ دی، اور تیرے سفر کو جو ہوشیارپور اور لدھیانے کا سفر ہے تیرے لیے مبارک کر دیا، سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے اور فتح اور ظفر کی کلید تجھے ملتی ہے. اے مظفر، تجھ پر سلام، خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجے سے نجات پائیں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آویں، اور تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو، اور تا حق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آ جائے اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے، اور تا لوگ سمجھیں کہ میں قادر ہوں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، اور تا وہ یقین لائیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور تا انہیں جو خدا کے وجود پر ایمان نہیں لاتے اور خدا کے دین اور اس کی کتاب اور اس کے پاک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک کھلی نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جاوے، سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجیہ اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام لڑکا تجھے ملے گا، وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوگا، خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے، اس کا نام اموائل اور بشیر بھی ہے، اس کو مقدس روح دی گئی ہے اور وہ رج سے پاک ہے، وہ نور اللہ ہے، مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے، اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا، وہ صاحب شکو اور عظمت اور دولت ہوگا، وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا، وہ کلمۃ اللہ ہے کیونکہ خدا کی رحمت و غیوری نے اسے اپنے کلمہ تمجید سے بھیجا ہے، وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ تین کو چار کرنے والا ہوگا، اس کے معنی سمجھ نہیں آئے، لکھا ہے دوشمبہ ہے مبارک دوشمبہ، فرزند دل بند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر، مظہر الحق والعلا، کان اللہ نزل من السماء، جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا، نور آتا ہے نور، جس کو خدا نے اپنی رضا مندی کی طرف سے ممسوح کیا ہے، ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا، وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا اور قومیں اس سے برکت پائیں گی، تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا، وکانا امرن مقضیا. یہ پوری پیش گوئی کے الفاظ ہیں، اور اس کی اگر جزیات میں جائیں تو تقریباً یہ 52 پوائنٹس تقریباً بنتے ہیں، اور بعض دوسرے الہامات جو تھے پیش گوئی کے بارے میں ان کو شامل کرنے تیر جگہ حضرت مسلم محمد نے خود ہی 59 پوائنٹس بھی لکھے ہیں. تو یہ ہے وہ عظیم پیش گوئی، اس کے پورا ہونے کے لیے آپ نے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر یہ بتایا کہ 9 سال کے عرصے میں یہ لڑکا پیدا ہوگا، اور ان خصوصیات کا حامل ہوگا جو انہوں نے بیان کی ہیں. اس کی اگر تفصیل بیان کی تو اور وقت زیادہ ہو جائے گا، تو اس لیے مختصر بیان کر رہا ہوں. کچھ عرصہ بعد اس پیش گوئی کے، جب آپ نے اشتہار شائع کر دیا، اعلان ہوا، تو اس پیش گوئی کچھ عرصہ بعد آپ کے ہاں ایک بچی کی ولادت ہوئی جس کا نام عصمت تھا. تو اس پر مخالفین نے بہت شور مچایا کہ آپ کی پیش گوئی غلط ثابت ہو گئی. تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں نے تو عرصہ دیا تھا، اور یہ نہیں فرمایا تھا کہ فوری طور پر پیدائش ہوگی. بہرحال پھر کچھ عرصے بعد ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام بشیر رکھا گیا، اور یہ بشیر اول کہلاتے ہیں. لیکن کچھ عرصے بعد بچپن میں ہی ان کی بھی وفات ہو گئی. تو مخالفین نے اس پر بڑا شور مچایا، بلکہ ان دونوں بچوں کی پیدائش سے پہلے جب آپ نے پیش گوئی کی تھی تو پنڈت لیکھ رام نے بڑے گھٹیا الفاظ میں آپ کی پیش گوئی کے ہر فکرے کے مقابلے پر آپ کے رد کے فکرے کہے تھے اس پیش گوئی کے. مثلا ایک فکرہ پیش گوئی کا یہ ہے کہ ایک ذکی غلام لڑکا تجھے ملے گا، وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے، تیری ہی ذریت و نسل ہوگا. اس کے مقابلے پہ لیکھ رام نے لکھا کہ مجھے بھی خدا نے بتایا ہے کہ آپ کی ذریت بہت جلد منقطع ہو جائے گی، غائب درجہ زیادہ سے زیادہ 3 سال تک شہرت رہے گی. نیز اگر کوئی لڑکا پیدا ہوگا تو رحمت کا نشان نہیں، زحمت کا نشان نعوذ باللہ ہوگا. اور بہت سی خرافات تھیں. آج علاوہ مسلم موت کی پیش گوئی پورا ہونے کے، اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام سے جو یہ وعدہ فرمایا تھا کہ اب نسلی دیر تجھ سے پھیلے گی، تو حضرت مسیح موت علیہ السلام کی جسمانی اولاد کو بھی دنیا میں پھیلایا ہوا ہے اللہ کے فضل سے، اور لیکھ رام کی اولاد کو تو پتہ نہیں کہ وہ کہیں ہے بھی کہ نہیں. اور پھر حضرت مسیح موت علیہ السلام کی جو روحانی اولاد ہے دنیا میں ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے، ہر ملک میں یہ ستاروں کی طرح چمک رہے ہیں. تو بہرحال بشیر اول کے فوت ہونے پر دشمن نے اور بھی تالیاں بجائیں، بڑے خوش ہوئے، اور لیکھ رام کے چیلے جو تھے مزید اچھلنے لگے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بارہا کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو عرصہ بتایا ہے اس کا انتظار کرو. اگر کہو کہ یہ لمبا عرصہ ہے تو یہ کون ضمانت دے سکتا ہے کہ اتنی زندگی بھی ہو سکتی ہے کہ نہیں. کجا یہ کہ بیٹے کی پیش گوئی ہو، پھر بیٹے کے بارے میں تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کہہ دیا تو کل لگا دیا، لوگوں کے بیٹے ہوتے ہیں، بیٹیاں بھی ہوتی ہیں. اپنی زندگی کے بارے میں فرمایا کہ یہ کیا ضمانت ہے کہ میری زندگی بھی رہے گی اس وقت تک کہ نہیں. یا پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے، بات ہی کرنی ہے نا، جس طرح لیکھ رام نے اپنے طرف سے الہام بنا کے پیش کر دیا تو آپ نے بھی کر دیا. لیکن آپ نے فرمایا کہ بیٹے کے پیدائش کے ساتھ نشانات بھی ہیں، جب وہ نشانات پورے ہوں گے تو دنیا خود جان لے گی کہ اعلان کرنے والا یقیناً خدا تعالیٰ سے اطلاع پا کر اعلان کرنے والا ہے اور حق ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جن صفات خاصہ کے ساتھ لڑکے کی بشارت دی گئی ہے، کسی لمبی میعاد سے وہ 9 برس سے بھی دو چند ہوتی، اس کی عظمت اور شان میں کچھ فرق نہیں آ سکتا، بلکہ صریح دلی انصاف ہر انسان کا شہادت دیتا ہے کہ ایسے عالی درجہ کی خبر جو ایسے نامی اور اخص آدمی پر مشتمل ہے انسانی طاقتوں سے بالا تر ہے. یعنی صرف لڑکے کی خبر نہیں دی، بلکہ ایک ایسے لڑکے کی خبر دی ہے جو اس عرصے میں پیدا ہوگا، عمر پائے گا، اسلام کی خدمت کرے گا، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو پھیلائے گا، اور پھر زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا. بہرحال دشمنان اسلام کی طرف سے مختلف اعتراضات ہوتے رہے، 9 سال کی مدت پر بھی جیسا کہ میں نے کہا بڑا اعتراض ہوا، اور بشیر اول کی وفات پر بھی دشمن بڑا خوش تھا. بشیر اول کی وفات کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دوسری نکتہ چینی مخالفوں کی یہ ہے کہ لڑکا جس کے بارے میں پیش گوئی 8 اپریل 1886 کے اشتہار میں دی تھی, وہ پیدا ہو کر صغر سنی میں چھوٹی عمر میں فوت ہو گیا. اس کا مفصل جواب اس تقریر میں مذکور ہے, اور خلاصہ جواب یہ ہے کہ آج تک ہم نے کسی اشتہار میں نہیں لکھا کہ یہ لڑکا عمر پانے والا ہوگا, اور نہ یہ کہا کہ یہی مسلم موت ہے, یعنی جو لڑکا پیدا ہوا تھا بشیر اول وہی عمر پانے والے یا مسلم موت ہیں, بلکہ ہمارے اشتہار 20 فروری 1886 میں بعض ہمارے لڑکوں کی نسبت یہ پیش گوئی موجود تھی کہ وہ کم عمری میں فوت ہوں گے. بس سوچنا چاہیے کہ اس لڑکے کی وفات سے ایک پیش گوئی پوری ہوئی یا جھوٹی نکلی. بلکہ جس قدر ہم نے لوگوں میں الہامات شائع کیے اکثر ان کے اس لڑکے کی وفات پر دلالت کرتے تھے. چنانچہ 20 فروری 1886 کے اشتہار کی یہ عبارت کہ ایک خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے, یہ پیش گوئی جو میں نے پڑھی اس کے الفاظ تھے. یہ مہمان, فرماتے ہیں کہ یہ مہمان کا لفظ در حقیقت اسی لڑکے کے نام رکھا گیا تھا, اور یہ اس کی کم عمری اور جلد فوت ہونے پر دلالت کرتا ہے, کیونکہ مہمان وہی ہوتا ہے جو چند روز رہ کر چلا جاوے اور دیکھتے دیکھتے رخصت ہو جاوے, اور جو قائم مقام ہو اور دوسروں کو رخصت کرے اس کا نام مہمان نہیں ہو سکتا. اور اشتہار مذکور کی یہ عبارت کہ وہ رج سے یعنی گناہ سے بکولی پاک ہے, یہ بھی اس کی صغر سنی کی وفات پر دلالت کرتی ہے, چھوٹی عمر کی وفات پر دلالت کرتی ہے. اور یہ دھوکہ کھانا نہیں چاہیے کہ جس پیش گوئی کا ذکر ہوا ہے وہ مسلم موت کے حق میں ہے, کیونکہ بذریعہ الہام صاف طور پر کھل گیا ہے کہ یہ سب عبارتیں پسر متوفی کے حق میں ہیں, اور مسلم موت کے حق میں جو پیش گوئی ہے وہ اس عبارت سے شروع ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے ساتھ اس کے آنے کے ساتھ آئے گا. پہلی جو 3-4 لائنوں کی پیش گوئی کے الفاظ ہیں, فکرات ہیں, وہ پہلے بشیر اول کے بارے میں فرمایا کہ مسلم موت کی جو پیش گوئی ہے اس لفظ سے شروع ہوتی ہے, ان کے الفاظ اس میں یہی ہیں کہ اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا. پس مسلم موت کا نام الہامی عبارت میں فضل رکھا گیا, اور نیز دوسرا نام اس کا محمود اور تیسرا نام اس کا بشیر رسانی بھی ہے, اور ایک الہام میں اس کا نام فضل عمر ظاہر کیا گیا ہے, اور ضرور تھا کہ اس کا آنا مرض التوا میں رہتا جب تک یہ بشیر جو فوت ہو گیا ہے پیدا ہو کر واپس اٹھایا جاتا, کیونکہ یہ سب امور حکمت الہیہ نے اس کے قدموں کے نیچے رکھے تھے, اور بشیر اول جو فوت ہو گیا ہے بشیر ثانی کے لیے بطور ارحاس تھا, اس لیے دونوں کا ایک ہی جگہ ایک ہی پیش گوئی میں ذکر کیا گیا. بہرحال 12 جنوری 1889 کو پیش گوئی کے 3 سال کے بعد یہ لڑکا پیدا ہوا جن کا نام مرزا بشیر الدین محمود احمد رکھا گیا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کتاب سر الخلافہ میں تعریف فرماتے ہیں کہ میرا ایک چھوٹا بیٹا, یہ 1894 میں لکھی گئی تھی کتاب, کہ میرا ایک چھوٹا بیٹا جس کا نام بشیر, یہاں بشیر اول مراد ہے, تھا, اللہ تعالیٰ نے اسے شیرخواری میں ہی وفات دے دی. تب مجھے اللہ تعالیٰ نے الہاماً فرمایا کہ ہم اسے ازراہ احسان تمہارے پاس واپس بھیج دیں گے. ایسا ہی اس بچے کی والدہ نے رویا میں دیکھا کہ بشیر آ گیا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ سے نہایت محبت کے ساتھ ملوں گا اور جلد جدا نہ ہوں گا, اور اس الہام و رویا کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے دوسرا فرزند عطا فرمایا. تب میں نے جان لیا کہ یہ وہی بشیر موعود ہے اور خدا تعالیٰ اپنی خبر میں سچا ہے. چنانچہ میں نے اس بچے کا نام بشیر ہی رکھا, اور مجھے اس کے جسم میں بشیر اول کا حلیہ دکھائی دیتا ہے. بس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عظیم فرزند کی ذات میں جو بشیر ثانی ہیں حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد، ان کی ذات میں پیش گوئی مسلم ماؤد بڑی شان سے پوری ہوئی، جس کا اظہار ایک دنیا نے کیا. آپ حضرت خلیفۃ المسیح اول کی وفات کے بعد خلیفہ بنے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے 52 سال آپ کی خلافت رہی، اور جماعت نے آپ کے زمانے میں جس طرح ہندوستان سے باہر نکل کر ترقی کی ہے، یہ بھی اس پیشگوئی کی سچائی کا منہ بولتا ثبوت ہے. آپ کے دور کا احاطہ کریں تو ایک مشکل کیا ناممکن ہے اس بارے میں کچھ کہنا ایک وقت میں. لیکن اس وقت میں پیشگوئی کے خاص جو نشانات ہیں پورا ہونے کی بعض واقعات بیان کروں گا، اپنوں کے نے بھی جو بیان کیے اور اپنوں کے نہیں مسلم موت کی اپنی زبان میں اور غیروں نے جو بیان کیے. یہاں یہ بھی بتا دوں کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی مسلم موت جو تھے نے اس وقت تک اپنے بارے میں یہ اعلان فرمایا کہ میں مسلم موت ہوں جب تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہیں بتا دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اطلاع پا کر 1944 میں آپ نے اعلان فرمایا کہ میں ہی مسلم ماؤد کی پیشگوئی کا مصداق ہوں، اور میں ہی وہ مسلم ماؤد ہوں جس کے ذریعے اسلام دنیا کے کناروں تک پہنچے گا اور توحید دنیا میں قائم ہوگی. اس پیشگوئی کے پورا ہونے کی بات جو غیروں کی اشارتیں ہیں وہ دیتا ہوں. پہلے ایک معزز غیر احمدی عالم مولوی سمیع اللہ خان صاحب فاروقی نے قیام پاکستان سے پہلے اظہار حق کے عنوان سے ایک ٹریکٹ میں لکھا کہ آپ کو یعنی مسیح موعود کو اطلاع ملتی ہے کہ میں تیری جماعت کے لیے تیری ہی ضروریت سے ایک شخص کو قائم کروں گا، اور اس کو اپنے قریب قرب اور وحی سے مخصوص کروں گا، اور اس کے ذریعے سے حق ترقی کرے گا اور بہت سے لوگ سچائی قبول کریں گے. اس پیشگوئی کو پڑھو اور بار بار پڑھو، اور پھر ایمان سے کہو کہ کیا یہ پیشگوئی پوری نہیں ہوئی؟ جس وقت یہ پیشگوئی کی گئی ہے اس وقت موجودہ خلیفہ ابھی بچے ہی تھے، اور مرزا صاحب کی جانب سے انہیں خلیفہ مقرر کرانے کے لیے کسی قسم کی وصیت بھی نہیں کی گئی تھی، بلکہ خلافت کا انتخاب رائے عامہ پر چھوڑ دیا گیا تھا. چنانچہ اس وقت اکثریت نے حکیم نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ تسلیم کر لیا، جس پر مخالفین نے محبوبہ صدر پیشگوئی کا مذاق بھی اڑایا. لیکن حکیم صاحب کی وفات کے بعد مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفہ مقرر ہوئے، اور یہ حقیقت ہے کہ آپ کے زمانے میں احمدیت نے جس قدر ترقی کی وہ حیرت انگیز ہے. خود مرزا صاحب کے وقت میں احمدیوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی، خلیفہ نور الدین صاحب کے وقت میں بھی خاص ترقی نہ ہوئی تھی، لیکن موجودہ خلیفہ کے وقت میں مرزائیت قریباً دنیا کے ہر خطے تک پہنچ گئی، اور حالات یہ بتلاتے ہیں کہ آئندہ مردم شماری میں مرزائیوں کی تعداد 1931 کا ذکر ہے کہ نسبت دگنی سے بھی زیادہ ہو جائے گی. بحالی کے اس عہد میں مخالفین کی جانب سے مرزائیت کے استحصال کے لیے جس قدر منظم کوشش ہوئی ہے پہلے کبھی نہیں ہوئی. تو یہ غیرت جماعت کے تاثرات ہیں، کچھ نہ کچھ تو حق لکھنا جانتے تھے، آج کل کے علماء کی طرح بالکل ہی انتے نہیں تھے. الغرض آپ کی ذریت میں سے ایک شخص پیشگوئی کے مطابق جماعت کے لیے قائم کیا گیا، اور اس کے ذریعے جماعت کو حیرت انگیز ترقی ہوئی، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مرزا صاحب کی پیشگوئی من و عن پوری ہوئی. پھر ایک غیر مسلم صحافی ارجن سنگھ جو ایڈیٹر تھے رنگین امرتسر کے اخبار کے، لکھتے ہیں کہ مرزا صاحب نے 1901 میں، جبکہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب موجودہ خلیفہ بھی بچہ ہی تھے، یہ پیشگوئی کی تھی انہوں نے 1901 میں لیا، اس لیے کہ شعر دور زمین کے شعر لیے ہیں انہوں نے کہ بشارت دی کہ ایک بیٹا ہے تیرا جو ہوگا ایک دن محبوب میرا، کروں گا دور اس ماں سے اندھیرا دکھاؤں گا کہ ایک عالم کو پھیرا. تو یہ پیشگوئی کہتے ہیں کہ بے شک حیرت پیدا کرنے والی ہے. 1901 میں نہ مرزا بشیر الدین محمود کوئی بڑے عالم و فاضل تھے اور نہ آپ کی سیاسی قابلیت کے جوہر کھلے تھے. اس وقت یہ کہنا کہ تیرا ایک بیٹا ایسا ہے اور ایسا ہوگا ضرور کسی روحانی قوت کی دلیل ہے. یہ کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ مرزا صاحب نے ایک دعویٰ کر کے گدی کی بنیاد رکھ دی تھی, اس لیے آپ کو یہ گمان ہو سکتا تھا کہ میرے بعد میری جانشینی کا سہرا میرے لڑکے کے سر پر رہے گا. لیکن یہ خیال باطل ہے, اس لیے ہے کہ مرزا صاحب نے خلافت کی یہ شرط نہیں رکھی کہ وہ ضرور مرزا صاحب کے خاندان سے اور آپ کی اولاد سے ہی ہو. چنانچہ خلیفہ اول ایک ایسے صاحب ہوئے جن کا مرزا صاحب کے خاندان سے کوئی واسطہ نہ تھا. پھر بہت ممکن تھا کہ مولوی حکیم نور الدین صاحب خلیفہ اول کے بعد بھی کوئی اور صاحب خلیفہ ہو جاتے. چنانچہ اس موقع پر بھی مولوی محمد علی صاحب امیر جماعت لاہور خلافت کے لیے امیدوار تھے, لیکن اکثریت نے مرزا بشیر الدین صاحب کا ساتھ دیا اور اس طرح آپ خلیفہ مقرر ہو گئے. اب سوال یہ ہے کہ اگر بڑے, میں خود ہی لکھتے ہیں یہ ارجن سنگھ صاحب, کہ اگر بڑے مرزا صاحب کے اندر کوئی روحانی قوت کام نہ کر رہی ہوتی تھی نہ کر رہی تھی تو پھر آخر آپ یہ کس طرح جان گئے کہ میرا ایک بیٹا ایسا ہوگا جس وقت مرزا صاحب نے مندرجہ بالا اعلان کیا ہے. اس وقت آپ کے 3 بیٹے تھے, آپ تینوں کے لیے دعائیں بھی کرتے تھے لیکن پیشگوئی صرف ایک کے متعلق ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک فی الواقعہ ایسا ثابت ہوا ہے کہ اس نے ایک عالم میں تغیر پیدا کر دیا ہے. پھر تیسرے ماؤد کے بارے میں ایک یہ بات بھی تھی کہ اس پیشگوئی میں کہ تادین اسلام کا شرف اور کرام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو. اس میں بھی غیروں کی شہادت دیکھیں کیا ہے. ذمہ دار اخبار کے میں لکھا ہے مولوی ظفر علی خان صاحب نے, جو مشہور مسلم لیڈر تھے اور بڑے زبردست مقرر تھے, کہتے ہیں کان کھول کر سن لو تم اور تمہارے لگے بندے مرزا محمود کا مقابلہ قیامت تک نہیں کر سکتے. مرزا محمود کے پاس قرآن ہے اور قرآن کا علم ہے, تمہارے پاس کیا ہے, کیا دھرا ہے, تم نے کبھی خواب میں بھی قرآن نہیں پڑھا. مرزا محمود کے پاس ایسی جماعت ہے جو تن من دھن اس کے اشارے پر اس کے پاؤں پر نشاور کرنے کو تیار ہے. مرزا محمود کے پاس مبلغ ہیں, مختلف علوم کے ماہر ہیں, دنیا کے ہر ملک میں اس نے جھنڈا گاڑ رکھا ہے. پھر اولو العزم ہونے کی اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیے جانے کے بارے میں غیروں کی شہادت ہے. یہ مشہور صحافی ہیں خواجہ حسن نظامی دہلوی, انہوں نے آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ اکثر بیمار رہتے ہیں. تو مسلم عہد رضی اللہ عنہ بچپن سے ہی بیمار تھے. خود انہوں نے لکھا ہے کہ میں بچپن سے ہی بہت کمزور تھا, آنکھوں کی بیماری تھی, پڑھ نہیں سکتا تھا, آنکھیں اتنا ابل جاتی تھیں کہ نظری کچھ نہیں آتا تھا. استاد میری شکایت کرتے تھے حضرت مسیح علیہ السلام کے پاس, بلکہ ایک دن حضرت میر ناصر نواب صاحب نے شکایت کی کہ اس کو حساب نہیں آتا یا اس کو پڑھنا نہیں آتا, تو حضرت مسیح علیہ السلام ہنس کے ٹال دیا کرتے تھے کہ ہم نے کوئی اس سے کاروبار نہیں کروانا یا نوکری نہیں کروانی. اور حضرت خلیفہ اول سے پوچھا کرتے تھے کیوں آپ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے تھے نہیں بالکل ٹھیک ہے. تو بہرحال ظاہری جو دنیاوی تعلیم تھی وہ کسی قسم کی آپ نے لی, بلکہ دینی تعلیم بھی صرف حضرت خلیفہ اول کے صحبت میں بیٹھ کر لیکچر سنا کرتے تھے. تو یہ ہے علوم ظاہری کو باطنی سے پر کیا جائے گا. اس بارے میں خواجہ حسن نظامی لکھتے ہیں کہ اکثر بیمار رہتے ہیں مگر بیماریاں ان کی عملی مستعدی میں رکھنا نہیں ڈال سکتی. انہوں نے مخالفت کی آندھیوں میں اطمینان کے ساتھ کام کر کے اپنی مغلئی جوامردی کو ثابت کر دیا, اور یہ بھی کہ مغل ذات کار فرمائی کا خاص سلیقہ رکھتی ہے, سیاسی سمجھ بھی رکھتے ہیں اور مذہبی عقل و فہم میں بھی قوی ہیں, اور جنگی ہنر بھی جانتے ہیں یعنی دماغی اور قلمی جنگ کے ماہر ہیں. پھر ایک پیشگوئی میں کے الفاظ تھے کہ وہ اسیروں کی رستگاری کرے گا کا موجب ہوگا. یہ پیش گوئی بھی کس شان سے پوری ہوئی ہے. آج تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم جہاد کے خلاف ہیں اور کشمیریوں کے خلاف ہیں, لیکن جو کوششیں حضرت مسلم عہد رضی اللہ عنہ نے کی تھیں ان کے بارے میں کچھ بتاتا ہوں. کہ جب تحریک آزادی کشمیر جو ہے وہ آپ نے شروع کی تھی, کیونکہ آل انڈیا کشمیر کمیٹی جو بنائی تھی اس کا سہرا آپ کے سر پر ہے, اور اس میں بہت بڑے بڑے مسلم لیڈر جو تھے وہ شامل ہوئے, سر ذوالفقار علی خان, ڈاکٹر اقبال, خواجہ حسن نظامی, سید حبیب مدیر سیاست وغیرہ. تو ان کے سب کے مشورے سے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کو اس کمیٹی کا صدر چنا گیا, اور پھر اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے کشمیری مسلمان جو مدتوں سے انسانیت کے ادنا سے حقوق سے محروم تھے ان کو آزادی دلوائی گئی. مسلم پریس نے حضرت مسلم عہد کے شاندار کارناموں کا اقرار کیا اور آپ کے خراج تحسین پیش کرتے ہوئے یہاں تک لکھا کہ جس زمانے میں کشمیر کی حالت نازک تھی اور اس زمانے میں جن لوگوں نے اختلاف عقائد کے باوجود مرزا صاحب کو صدر منتخب کیا تھا انہوں نے کام کی کامیابی کو زیر نگاہ رکھ کر بہترین انتخاب کیا تھا. اس وقت اگر اختلاف عقائد کی وجہ سے مرزا صاحب کو منتخب نہ کیا جاتا تو تحریک بالکل ناکام رہتی اور امت مرحومہ کو سخت نقصان پہنچتا. عبد المجید صالق صاحب تحریک آزادی کشمیر کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ شیخ محمد عبداللہ شیر کشمیر اور دوسرے کارکنان کشمیر مرزا محمود احمد صاحب اور ان کے بعض کار پردازوں کے ساتھ اعلانیہ روابط رکھتے تھے, اور ان روابط کی بنا محض یہ تھی کہ مرزا صاحب کثیر الوسائل ہونے کی وجہ سے تحریک کشمیر کی امداد کئی پہلوؤں سے کر رہے تھے. وسائل تو اتنے نہیں تھے لیکن صحیح استعمال تھا وسائل کا, اور کارکنان کشمیر تباً ان کے ممنون تھے. سید حبیب صاحب جو ایک معروف صحافی تھے, اخبار سیاست لاہور کے ایڈیٹر تھے اور آل انڈیا کشمیر کمیٹی کے ممبر بھی تھے, جب حضرت مسلم عہد نے کمیٹی سے استعفیٰ دیا تو انہوں نے اپنے اخبار میں لکھا 18 مئی 1933 کی اشاعت میں کہ میری دانست میں اپنی اعلیٰ قابلیت کے باوجود ڈاکٹر اقبال اور ملک برکت علی صاحب دونوں اس کام کو چلا نہیں سکیں گے, اور یوں دنیا پر واضح ہو جائے گا کہ جس زمانے میں کشمیر کی حالت نازک تھی اس زمانے میں جن لوگوں نے اختلاف عقائد کے باوجود مرزا صاحب کو صدر منتخب کیا تھا انہوں نے کام کی کامیابی کو زیر نگاہ رکھ کر بہترین انتخاب کیا تھا. اس وقت اگر اختلاف عقائد کی وجہ سے مرزا صاحب کو منتخب نہ کیا جاتا تو یہ تحریک بالکل ناکام رہتی اور امت مرحومہ کو سخت نقصان پہنچتا. میری رائے میں مرزا صاحب کی علیحدگی کمیٹی کی موت کے مترادف ہے, مختصراً یہ کہ ہمارے انتخاب کی موضوعیت اب دنیا پر واضح ہو جائے گی. اب پتہ لگ جائے گا کتنا کام کرتے ہیں کشمیر کمیٹی, اور دنیا نے دیکھ لیا. پھر حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے اس کے صورتحال لکھتے ہوئے لکھا ہے کہ نہایت قلیل عرصے کی جنگ کے بعد اس کو ایک اس طرح کی حکومت, ایک اس طرح کا نظام قائم کر دیا یا اتنا زور پیدا کر دیا اس کمیٹی نے عوام کی تحریک پر تحریک میں کہ حکومت انگریزی نے بھی ہتھیار ڈال دیے, اور کشمیر کا صدیوں کا غلام آنکھیں کھول کر آزادی کی ہوا کھانے لگا, اور اہل کشمیر کو اسمبلی ملی, پریس کی آزادی ملی, مسلمانوں کو ملازمتوں میں برابری کے حقوق ملے, فصلوں پر قبضہ ملا, تعلیم کی سہولتیں ملیں, جو بات نہیں ملی اس کے ملنے کا راستہ کھل گیا. اہل کشمیر نے پبلک جلسوں میں امام جماعت احمدیہ زندہ باد اور صدر کشمیر کمیٹی زندہ باد کے نعرے لگائے, یہ غیروں نے بھی نعرے لگائے اس وقت جو ان کو آزادی ملی. ان کا حال یہ تھا کشمیریوں کا, یہ اس طرح غلام بنائے گئے تھے جن کی رستگاری کا موجب ہوئے. آپ اس کا قصہ مسلم اور خود بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ کشمیر میں ہم گئے ہوئے تھے تو ہمارے پاس سامان کافی تھا, تو میں نے ایک سرکاری افسر تھا اس کو کہا کہ ہمیں مزدور کا انتظام کر دو. تو ایک سڑک پہ ایک آدمی چلا جا رہا تھا, اس نے کہا ادھر آؤ, اور اسے سامان اٹھوا دیا. تھوڑی دیر کے بعد وہ شخص بڑا ہائے وائے کرنے لگ گیا, تو میں نے اسے کہا کہ کشمیری تو بڑے مضبوط ہوتے ہیں, تم سے سامان نہیں اٹھایا جا رہا. اس نے کہا کہ میں تو اپنے علاقے کا بڑا ذمہ دار ہوں اور اس وقت میری شادی ہو رہی ہے, بلکہ دلہا بھی ہوں آج میں, تو سڑک پہ جا رہا تھا, مجھے پکڑ کے اس نے آپ کے سامان پہ, اور کیونکہ ان کی حکومت ہے ہم چون چرا نہیں کر سکتے ان کے سامنے. تو یہ ان کی حال تھا کہ اچھے کھاتے پیتے لوگ بھی ایک عام چھوٹے سے سرکاری افسر کے سامنے بھی بول نہیں سکتے تھے. پھر علوم ظاہری کی بات نہیں, جو قرآن کریم کے دینی علم ہے اس کے بارے میں غیروں کا کیا ہے. علامہ نیاز فتح پوری صاحب مدیر مہانامہ نگار لکھتے ہیں کہ تفسیر کبیر جلد سوم آج کل میرے سامنے ہے اور میں اسے بڑی نگاہ غائر سے دیکھ رہا ہوں. اس میں شک نہیں کہ مطالعہ قرآن کا ایک نیا زاویہ فکر آپ نے پیدا کیا ہے, اور یہ تفسیر اپنی نوعیت کے لحاظ سے بالکل پہلی تفسیر ہے جس میں عقل و نقل کو بڑے حسن سے ہم آہنگ دکھایا گیا ہے. آپ کی تباہر علمی, آپ کی وسعت نظر, آپ کی غیر معمولی فکر و فراست, آپ کا حسن استدلال اس کے ایک ایک لفظ سے نمایاں ہے, اور مجھے افسوس ہے کہ میں کیوں اس وقت تک بے خبر رہا. کاش کہ میں اس کی تمام جلدیں دیکھ سکتا. کل سورہ ہود کی تفسیر میں حضرت لوط علیہ السلام پر آپ کے خیالات معلوم کر کے جی پھڑک گیا اور بے اختیار یہ خط لکھنے پر مجبور ہو گیا کہ آپ نے ہاولائے بناتی کی تفسیر کرتے ہوئے عام مفسرین سے جدا بحث کا جو پہلو اختیار کیا ہے اس کی داد دینا میرے امکان میں نہیں. خدا آپ کو تادیر سلامت رکھے. دوسرے مفسرین تو اس کی یہ تفسیر کرتے ہیں, نعوذ باللہ, لوط پر الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو کہا کہ میری بیٹیوں کو لے جاؤ اور میرے مہمانوں کو تنگ نہ کرو, لیکن حضرت مسلم نے بالکل نئے انداز میں اس کی تفسیر پیش کی ہوئی ہے. بہرحال ایک الگ مضمون ہے. پھر قرآن کریم کے بارے میں مولانا عبد الماجد دریا آبادی لکھتے ہیں کہ قرآن اور علوم قرآن کی عالمگیر اشاعت اور اسلام کی آفاقی تبلیغ میں جو کوششیں انہوں نے سرگرمی اولوالعزمی سے اپنی طویل عمر میں جاری رکھیں, ان کا اللہ تعالیٰ انہیں صلہ دے. علمی حیثیت سے قرآنی حقائق و معرف کی جو تشریح و بیان تبیین ترجمانی وہ کر گئے ہیں, اس کا بھی ایک بلند و ممتاز مرتبہ ہے. علوم ظاہری سے پر کیے جانے کے بارے میں حضرت مسلم رضی اللہ عنہ نے خود لکھا ہے کہ اس سے یہ مراد ہے, پیشگوئی کا مفہوم یہ ہے کہ وہ علوم ظاہری سیکھے گا نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے اسے یہ علوم سکھائے جائیں گے. اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ یہاں علوم ظاہری سے مراد حساب اور سائنس وغیرہ علوم نہیں ہو سکتے, تو یہاں پر کیا جائے گا کے الفاظ ہیں جو ظاہر کرتے ہیں خدا تعالیٰ کی طرف سے اسے یہ علوم سکھائے جائیں گے. اور خدا تعالیٰ کی طرف سے سائنس اور حساب اور جغرافیہ وغیرہ علوم نہیں سکھائے جاتے بلکہ دین اور قرآن سکھایا جاتا ہے. پس پیشگوئی کے ان الفاظ کا کہ وہ علوم ظاہری سے پر کیا جائے گا یہ مفہوم ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے علوم دینیہ اور قرآنیہ سکھائے جائیں گے اور خود اس کا معلم, خدا خود اس کا معلم ہوگا. فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا یہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح مجھے سکھایا کہ ایک خواب کا ذکر کیا آپ نے کہ میں نے دیکھا کہ میں ایک جگہ کھڑا ہوں تو مشرق کی طرف میرا منہ ہے, آسمان پر سے مجھے ایسی آواز آئی جیسے گھنٹی بجتی ہے یا جیسے پیتل کا کوئی کٹورا ہو اور اسے ٹھکوریں تو اس میں سے باریک سی ٹن ٹن کی آواز آتی ہے. پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ آواز پھیلنی اور بلند ہونی شروع ہوئی یہاں تک کہ تمام جب میں پھیل گئی, تمام آسمان پہ پھیل گئی. اس کے بعد میں نے کیا دیکھا, کیا دیکھتا ہوں کہ وہ آواز متشکل ہو کر تصویر کا چوکٹا بن گئی, پھر اس چوکٹے میں حرکت پیدا ہونی شروع ہوئی اور اس میں ایک نہایت ہی حسین اور خوبصورت وجود کی تصویر آنے لگی. تھوڑی دیر کے بعد تصویر ہلنی شروع ہوئی اور پھر یکدم اس میں سے کود کر ایک وجود میرے سامنے آ گیا اور کہنے لگا کہ میں خدا کا فرشتہ ہوں, مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ میں تمہیں سورہ فاتحہ کی تفسیر سکھاؤں. میں نے کہا سکھاؤ. وہ سکھاتا گیا یہاں تک کہ جب وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین تک پہنچا تو کہنے لگا آج تک جس قدر مفسرین گزرے ہیں ان سب نے یہیں تک تفسیر کی ہے, لیکن میں تمہیں آگے بھی سکھانا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا سکھاؤ. چنانچہ وہ سکھاتا چلا گیا یہاں تک کہ ساری سورہ فاتحہ کی تفسیر اس نے مجھے سکھا دی. پھر آپ فرماتے ہیں کہ دوسری خبر اس پیش گوئی میں یہ دی گئی تھی کہ وہ باطنی علوم سے پر کیا جائے گا. باطنی علوم سے مراد وہ علوم مخصوصہ ہیں جو خدا تعالیٰ سے خاص ہیں, جیسے علم غیب ہے جسے وہ اپنے ایسے بندوں پر ظاہر کرتا ہے جس کو وہ دنیا میں کوئی خاص خدمت پر کرتا ہے تاکہ خدا تعالیٰ سے ان کا تعلق ظاہر ہو اور وہ ان کے ذریعے سے لوگوں کے ایمان تازہ کر سکیں. اس ضمن میں فرماتے ہیں کہ ایک اور خبر جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دی, ایک اپنی خواب کا ذکر کرتے ہوئے بے شمار رویا ہیں آپ کی, کہ مجھے اس جنگ کے متعلق بتائی اور نہایت ہی عجیب رنگ میں پوری ہوئی. دوسری جنگ عظیم کی بات ہے کہ وہ یہ ہے کہ میں نے ایک دفعہ رویا میں دیکھا کہ میں انگلستان گیا ہوں اور انگریزی گورنمنٹ مجھ سے کہتی ہے کہ آپ ہمارے ملک کی حفاظت کریں. میں نے اس سے کہا کہ پہلے مجھے اپنے ذخائر کا جائزہ لینے دو, تمہارا جو ذخیرہ ہے اس کا جائزہ لینے دو, پھر میں بتا سکوں گا کہ میں تمہارے ملک کی حفاظت کا کام سر انجام دے سکتا ہوں یا نہیں. اس پر حکومت نے مجھے اپنے تمام جنگی محکمے دکھائے اور میں ان کو دیکھتا چلا گیا. آخر میں میں نے کہا کہ صرف ہوائی جہازوں کی کمی ہے, اگر مجھے ہوائی جہاز مل جائیں تو میں انگلستان کی حفاظت کا کام کر سکتا ہوں. جب میں نے یہ کہا تو میں نے دیکھا کہ امریکہ کی طرف سے ایک تار آیا ہے جس کے الفاظ یہ ہیں کہ دی امریکن گورنمنٹ ہیز ڈیلیورڈ 2800 ایروپلینس ٹو دی برٹش گورنمنٹ, یعنی امریکن حکومت نے 2800 ہوائی جہاز برطانوی حکومت کو دیے ہیں. اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی. تو کہتے ہیں یہ خواب میں نے چوہدری رسول اللہ خان صاحب کو بھی سنا دی تھی. چند دنوں کے بعد ایک دن میں مسجد میں تھا تو مجھے فون آیا, ایک فون سننے گیا تو پتہ لگا چوہدری رسول اللہ خان صاحب کا فون ہے. انہوں نے کہا آپ نے ابھی اخبار میں خبر نہیں دیکھی. میں نے کہا نہیں, کیا خبر ہے؟ انہوں نے کہا آپ کی خواب پوری ہو گئی, ابھی ایک سرکل آیا ہے, پہلے محکمہ بھی آیا تھا, اخبار میں بھی خبر آ گئی ہے کہ امریکی حکومت نے برطانوی حکومت کو 2800 جنگی جہاز دیے ہیں. اسی طرح بیلجیم کے بادشاہ کی جو تھا, کہتے ہیں کہ 1940 کو ہزاروں لوگوں کے مجمع میں نے اسم کشف کا ذکر کیا تھا جو 3 دن کے اندر پورا ہو گیا, یہ بھی غیب کی خبر تھی. اور وہ یہ تھا کہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک میدان ہے جس میں اندھیرا سا ہے اور اس میں ایک شخص سیاہی مائل سبزی وردی پہنے کھڑا ہے جس کے متعلق مجھے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی بادشاہ ہے. پھر الہام ہوا, ایبڈیکیٹڈ. میں نے اپنے اس کشف کا ذکر 26 مئی کے مجمع میں کیا تھا جب لوگ حکومت برطانیہ کی کامیابی کے متعلق دعا کرنے کے لیے جمع تھے, اور میں نے اس کی تعبیر یہ دی تھی کہ کوئی بادشاہ اس جنگ میں معزول کیا جائے گا یا کسی معزول شدہ بادشاہ کے ذریعے کوئی تغیر واقعہ ہوگا. چنانچہ اس الہام پر ابھی 3 دن نہیں گزرے تھے کہ خدا تعالیٰ نے بیلجیم کے بادشاہ لیوپولڈ کو ناگہانی طور پر معزول کر دیا. ایبڈیکیٹڈ کا مطلب یہی ہے کہ ڈیناؤنسمنٹ اور بائی ڈیفالٹ, یا مطلب ہے کہ کسی اعلان کے ذریعے سے یا عملاً اپنے فرائض منصبی کو ادا نہ کر سکنے کی وجہ سے اس کو فارغ کر دیا جائے. تو گویا یا تو خود وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں بادشاہ سے الگ ہوتا ہوں, یا ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ وہ بادشاہت کے فرائض ادا نہ کر سکے. تو کہتے ہیں بہینے ہی اس طرح ہوا, اور بیلجیم گورنمنٹ نے استعمال کیے الفاظ, اس نے کہا کہ ہمارا بادشاہ جرمن قوم کے ہاتھ میں ہے اور اب وہ اپنے فرائض کو ادا نہیں کر سکتا, بس اب بیلجیم کی قانونی گورنمنٹ ہم ہیں نہ کہ بادشاہ. تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں. پھر اپنے بارے میں فرمایا کہ خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا. اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح نشان پورے کیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ میرا حافظ و ناصر ہوتا رہا اور دشمنوں کے حملوں سے محفوظ رکھا. فرمایا کہ مجھے اس وقت کوئی ایسا کام, اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس الہام کی صداقت بھی متواتر میری حفاظت اور نصرت کی ہے, مجھے اس وقت تک کوئی ایسا الہام نہیں ہوا جس کی بنا پر میں یہ کہہ سکوں کہ میں انسانی ہاتھوں سے نہیں مروں گا. لیکن بہرحال میں اس یقین پر قائم ہوں کہ جب تک میرا کام باقی ہے اس وقت تک کوئی شخص مجھے مار نہیں سکتا. میرے ساتھ متواتر ایسے واقعات گزرے ہیں کہ لوگوں نے مجھے ہلاک کرنا چاہا مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل سے ان کے حملوں سے محفوظ رکھا. فرمایا کہ ایک دفعہ میں جلسے پر تقریر کر رہا تھا اور تقریر کرتے کرتے میری عادت ہے کہ میں گرم گرم چائے کا ایک دو گھونٹ پی لیا کرتا ہوں تاکہ گلا درست رہے. کہ اسی دوران میں جلسہ گاہ میں سے کسی شخص نے ملائی کی ایک پیالی دی اور کہا کہ یہ جلدی سے حضرت صاحب تک پہنچا دیں کیونکہ حضور کو تقریر کرتے کرتے ذوف ہو رہا ہے. چنانچہ ایک نے دوسرے کو اور دوسرے نے تیسرے کو اور تیسرے نے چوتھے کو پیالی ہاتھوں ہاتھ پہنچانی شروع کر دی, یہاں تک کہ ہوتے ہوتے وہ اسٹیج پر پہنچ گئی. اسٹیج پر اتفاقاً کسی شخص کو خیال آ گیا اور اس نے احتیاط کے طور پر ذرا سی ملائی چکھی تو اس کی زبان کٹ گئی. تب معلوم ہوا کہ اس میں زہر ملی ہوئی ہے. اب اگر وہ ملائی مجھ تک پہنچ جاتی اور خدا نخواستہ اسے چکھ بھی لیتا تو کچھ نہ کچھ اس کا اثر ضرور ہو جاتا اور تقریر رک جاتی. پھر اسی طرح فرمایا ایک دفعہ ایک پٹھان لڑکا آیا چورا لے کے اور میں اس کو ملنے کے لیے باہر نکل ہی رہا تھا کہ جو ان کے عبدالواحد خان صاحب تھے, عبدالاحد خان صاحب, انہوں نے اس کی حرکتوں سے پہچان لیا کچھ ہتھیار اس کے پاس ہے اور پکڑ لیا. پھر اسی طرح کے اور بعض واقعات ہیں. پھر اسیروں کی رستگاری کے لحاظ سے خود ہی فرماتے ہیں کشمیر کا واقعہ ہے, اس پیشگوئی کی صداقت ایک زبردست ثبوت ہے. اور ہر شخص جو ان واقعات پر سنجیدگی کے ساتھ غور کرے یہ تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے ہی کشمیریوں کی رستگاری کے سامان پیدا کیے اور ان کے دشمنوں کو شکست دی. اور فرمایا کہ کشمیر کی قوم اس طرح غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی کہ گورنمنٹ کا یہ فیصلہ تھا کہ زمین ان کی نہیں بلکہ راجہ صاحب کی ہے. گویا سارا ملک ایک مزارے کی حیثیت تھا رکھتا تھا اور راجہ صاحب کا اختیار تھا کہ جب جی چاہا ان کو نکال دیا. انہیں نہ درخت کاٹنے کی اجازت تھی اور نہ زمین سے کسی اور رنگ سے فائدہ اٹھانے کی. ایک بات اس میں یہ تھی کہ زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا, اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بڑی شان سے پوری ہوئی اور دنیا میں بہت سارے مشن کھلے. آپ کے زمانے میں سیلون, موریشس, سماٹرا اسٹریٹس, سیٹلمنٹس, چین, جاپان, بخارا, روس, ایران, عراق, شام, فلسطین, مصر, سوڈان, ابیسینیا, تقریباً کوئی چیکوسلوواکیا, پولینڈ, البانیا وغیرہ, بلکہ بعض مشن بعد میں بندی ہوئے ہیں, یونائٹڈ اسٹیٹس, یوگوسلاویا, ارجنٹین, تقریباً کوئی 34-35 ممالک میں مشن کھلے اور تبلیغ اسلام پھیلی. اور فرمایا کہ ہزاروں مسیح میرے ذریعے سے اسلام میں داخل ہوئے. اس طرح میرے ذریعے اسلام اور احمدیت کی جو تبلیغ ہوئی ہے وہ ساری دنیا پر حاوی ہوتی ہے, ہو جاتی ہے. بس اس پیشگوئی کے پورا ہونے کی چند باتیں میں نے بیان کی ہیں. اس پیشگوئی کی عظمت بیان فرماتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ آنکھیں کھول کر دیکھ لینا چاہیے کہ یہ صرف پیشگوئی نہیں بلکہ ایک عظیم الشان نشان آسمانی ہے جس کو خدا کریم جل شانہ نے ہمارے نبی کریم رؤوف و رحیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و عظمت ظاہر کرنے کے لیے ظاہر فرمایا ہے. اور در حقیقت یہ نشان ایک مردہ کو زندہ کرنے سے صدہ درجہ اعلیٰ و اولا و اکمل و افضل و اتم ہے, کیونکہ مردے کے زندہ کرنے کی حقیقت یہی ہے کہ جناب الہی میں دعا کر کے ایک روح واپس منگوایا جاوے. اس جگہ وہ فضل تعالیٰ و احسان ہی و برکت و ببرکت حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خداوند کریم نے اس عاجز کی دعا کو قبول کر کے ایسی بابرکت روح بھیجنے کا وعدہ فرمایا جس کی ظاہری و باطنی برکتیں تمام زمین پر پھیلیں گی. سو اگرچہ بظاہر یہ نشان احیاء موتا کے برابر معلوم ہوتا ہے، مگر غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ یہ نشان مردوں کے زندہ کرنے سے صدہا درجے بہتر ہے۔ مردے کی بھی روح ہی دعا سے واپس آتی ہے، اور اس جگہ بھی دعا سے ایک روح ہی منگائی گئی ہے، مگر ان روحوں اور اس روح میں لاکھوں کوسوں کا فرق ہے۔ جو لوگ مسلمانوں میں چھپے ہوئے مرتد ہیں، وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ظہور دیکھ کر خوش نہیں ہوتے، بلکہ ان کو بڑا رنج پہنچتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا۔ بس یہ پس منظر اور کچھ واقعات اور اہمیت ہے اس پیشگوئی کی جو مختصراً میں نے بیان کی ہے، اور اس پیشگوئی کی شان ہم حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے اس آخری اقتباس میں ہم نے سنی دیکھی۔ اس لیے مجھے امید ہے کہ اب وہ بعض لا علم احمدی جو مختلف جگہوں سے بھی ختم بعض دفعہ لکھ دیتے ہیں، یہاں بھی سوال کر لیتے ہیں، یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم یوم مسلم موعود کیوں مناتے ہیں، باقی خلفاء کے دن کیوں نہیں مناتے؟ ان پر واضح ہو گیا ہوگا کہ مسلم موعود کی پیشگوئی کا دن ایمانوں کو تازہ کرنے اور اس عہد کو یاد کرنے کے لیے مناتے ہیں کہ ہمارا اصل مقصد اسلام کی سچائی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو دنیا پر قائم کرنا ہے۔ یہ کوئی آپ کی پیدائش یا وفات کا دن نہیں ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کو قبول کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذریت میں سے ایک شخص کو پیدا کرنے کا نشان دکھایا تھا، جو خاص خصوصیات کا حامل ہوتے ہوئے اسلام کی حقانیت دنیا پر ثابت کرنی تھی جس نے اور کی، اور ایسے راستے نظام جماعت کے لیے متعین کر دیے جن پر چلتے ہوئے بعد میں آنے والے بھی ترقی کی منازل طے کرتے چلے جائیں گے۔ بس یہ دن ہمیں ہمیشہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرواتے ہوئے اسلام کی ترقی کے لیے اپنی صلاحیتوں کو بھی استعمال کرنے کی طرف توجہ دلاتا ہے، اور دلانے والا ہونا چاہیے، نہ کہ صرف ایک نشان کے پورا ہونے پر علمی اور ذوقی جو مزہ ہے وہ لے لیا۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات اور واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کل ہی میری ڈاک میں نے دیکھا کسی ملک کے انصار اللہ کی تنظیم کا پروگرام تھا کہ یوم مسلم موت کے دن ہم نے بڑا وسیع کھیلوں کا پروگرام رکھا ہے اور تھوڑا سا علمی موضوع پر بھی پروگرام ہوگا، اجلاس ہوگا۔ تو انصار اللہ کا کھیل کود سے کیا کام ہے؟ انصار کو تو چاہیے تھا کہ اپنے عہد کی طرف توجہ کرتے اور ان راستوں پر چلنے کی کوشش کرتے جو دن پر چلانے کے لیے مسلم عہد رضی اللہ عنہ نے بھی ہماری رہنمائی فرمائی ہے اور انصار اللہ کی تنظیم قائم فرمائی ہے، تاکہ ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو دنیا میں پھیلانے والے بن سکیں جلد سے جلد۔ تو مجھے امید ہے کہ انصار اللہ نے جس نے بھی پروگرام بنایا ہے، نام نہیں میں لینا چاہتا، وہ اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کریں گے اور آئندہ بھی لوگ اس کی احتیاط کریں گے۔
الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.